بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 فروری 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں آئین پاکستان اسلامی یا غیر اسلامی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. ذات محترم، آپ میں سے بعض حضرات نے شاید آج کے اخبار میں یہ اعلان پڑھا ہوگا کہ آج میرا موضوع ہے آئین پاکستان. ایک کنٹروورسی اٹھ چکی ہے اس ہمارے ملک میں، ملک کے طول و عرض میں. پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ علماء ہی کے طبقے میں، سیکولر طبقات کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن علماء کے طبقے میں بھی یہاں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں یہ اسلامی آئین ہے، بلکہ ہماری دینی جماعتوں میں، سیاسی دینی جماعتیں جو بہت اس ملک کے اندر نفاذ شریعت کے لیے سرگرم عمل بھی ہیں، ان کے تو ایک بڑے لیڈر نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں پر پاکستانی آئین کی صورت میں شریعت نافذ ہے پاکستان میں، کہ آئین پاکستان کی شکل میں شریعت نافذ ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، میں حیران ہوں. بہرحال اخبار میں یہ چیز آئی ہے اور ایک جلی سرخی کے طور پر آئی ہے. میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ کوئی شخص ایسا بیان بھی دے سکتا ہو، اور وہ بھی ہیں علماء کے اندر جو کہتے ہیں کہ سرے سے ہمارا آئین غیر اسلامی ہے. موجود ہے. آپ کو یاد ہے صوفی محمد صاحب بھی کہتے تھے، اور وہ آج سے نہیں کہہ رہے تھے، بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، لیکن ان کے اسی ایک بیان کو پکڑ کر حکومت نے جو ہے وہ سارا معاہدہ ختم کر کے اور سوات آپریشن شروع کر دیا تھا. حالانکہ یہ بیان جو ہے اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا تو کس کو نہیں پتا تھا کہ صوفی صاحب کی یہ رائے ہے، سب جانتے تھے. چنانچہ اسی حوالے سے وہ اس ملک کے اندر انتخابی پروسیس میں، الیکشن پروسیس کے اندر حصہ لینے کو کفر سمجھتے تھے. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ابھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے علماء کو چیلنج کیا، مناظرے کا چیلنج دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں غیر اسلامی آئین. جبکہ تمام ہماری دینی جماعتیں جو سیاست کے میدان میں ہیں وہ اس کو اسلامی آئین مانتی ہیں، اور اسی لیے وہ سیاست کے میدان میں ان کے اترنے کا جواز بنتا ہے. اگر وہ اس کو اسلامی آئین نہیں مانے تو ان کے لیے اسلامی جماعت ہونے کے ناطے اس ملک میں سیاست کے اندر داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. چنانچہ ان کا یہ موقف ہے، اور وہ اسی لیے بہت قوت سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آئین ہمارا اسلامی ہے. یہاں تک تو مجھے کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ بھی کہیں کہ وہ شریعت نافذ بھی ہے اس آئین کے ذریعے، تو یہ بات میرے فہم سے بالا تر ہے. چنانچہ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. لوگ آئین کے بارے میں کچھ مختلف تصورات رکھتے ہیں، آئین کی تشریح کے اندر اختلاف ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہے یہ کنٹروورسی. اس کو تھوڑا سا ہمیں اینالائز کرنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں اسلامی ریاست دیکھنے کے کس درجے خواہش مند تھے، کتنے متمنی تھے، اور الیکشن پالیٹکس میں نہیں تھے لیکن سیاسی معاملات کے اندر ان کی بصیرت جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ مانتے ہیں، ان کا لوہا مانتے تھے. ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، سیاسی حالات، دستور میں کیا ہو رہا ہے. چنانچہ ان کا بھی ایک موقف تھا اس حوالے سے، وہ موقف جو ہے وہ انشاءاللہ میں آگے جا کر بیان کروں گا. ایک وائجن موقف رکھتے تھے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو اسلامی آئین کو صحیح اسلامی آئین بنانے کے حوالے سے تجاویز بھی معین طور پر دی تھی، کوئی ابہام نہیں تھا اس کے اندر، ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ ساری چیزیں واضح کی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے بھی واضح کر سکوں. دیکھیے آئین ہوتا کیا ہے، آئین کی حیثیت. اوریا مقبول جان صاحب بڑے اچھے کالم نگار ہیں، اسلامی ذہن رکھتے ہیں، بڑی مثبت باتیں کہتے ہیں، کوئی شک نہیں. انہوں نے کالم بھی لکھا ہے پچھلے دنوں کہ اس دور میں یہ تصور بن گیا آئین کا، ٹیریٹوریل نیشنلزم کی بنیاد پہ جو ہے ملک تقسیم، علاقے تقسیم ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آ گئے، اور ان کی جو وہ سیاسی باؤنڈری ہے وہ بڑا تقدس کا درجہ پا گئی، اور وطن جو ہے وطن کی آن اس پر کٹ بھرنا یہ ایک بہت بڑا انسانی وصف شمار ہونے لگا، اور آئین اس کو ایک تقدس. انہوں نے بڑی صحیح بات لکھی کہ یہودی تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس میں پوری شریعت موجود ہے، پورا آئین موجود ہے ایک اسلامی ریاست کا. مسلمان قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر پورا آئین جو ہے وہ اس کا ایک ڈھانچہ موجود ہے. لیکن اب ہر ملک اپنا آئین بنائے، اس کے حوالے سے جو سب سے بڑی سازش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن آسمانی صحیفوں سے ہٹ کر جو تقدس اس کو دیا جاتا ہے، خود بنا کر ایک آئین اور اس کو مقدس درجہ دیا جائے، کہ اس سے ادھر ادھر ہونا جو ہے وہ گویا کہ ملک دشمنی ہے، غداری ہے، بے وفائی ہے ملک سے، اور اس آئین کی پابندی جو ہے وہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا نیک خیر اور کار خیر ہے اور بڑا اعلی وصف ہے، اور اس پیمانے سے جو ہے وہ شہریوں کو جانچا جانا چاہیے، اور ان کا مقام و مرتبہ معین ہونا چاہیے کہ کون کتنی آئین کی پاسداری کر رہا ہے. گویا ایک سازش کے تحت جو مقدس آسمانی کتابیں تھیں ان سے توجہ کو ہٹا کر ایک اور ڈاکومنٹ کو تقدس دے دیا گیا جس کو آئین کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن. آئین کے خلاف ورزی ہو گئی، ناقابل معافی جرم. سب سے بڑا الزام کسی کے اندر کسی شہری پر یہ لگ جائے کہ اس نے آئین کے خلاف ورزی کی ہے تو بس پھر گیا، اس نے کہہ دیا تو ختم. تو یہ اس دور کا ایک مسئلہ ہے، ورنہ آئین کی ہمیں ایس سچ کوئی باقاعدہ مرتب کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی. قائد اعظم معمار پاکستان، ان کا وی این کیا تھا اس پر بھی تفصیل سے گفتگو والد محترم بھی فرما چکے ہیں، کتاب بھی ہے، میں نے بھی پچھلے دنوں گفتگو کی تھی جب یہ کنٹروورسی اٹھی ہے، اس کا خلاصہ بیان کیا تھا. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ پاکستان بنانے چلے ہیں اس کا دستور کیا ہوگا، ہمارا دستور 1400 سال پہلے سے طے ہے، قرآن ہمارا دستور، چنانچہ قرآن کی وہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. دیکھیے یہی قرآن کہتا ہے ہم نے دین نظام تمہیں پورا کا پورا دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل ترین نظام عطا کر دیا، اب اس کو پورا اختیار کرو. ادخلوا فی السلم کافة، داخل ہو جاؤ اس دن میں پورے دین میں پورے کے پورے، پورا ایکسپٹ کرو، پورے نظام کو نافذ کرو. شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا، وہ تمہیں اور رستے دکھائے گا. جو اسلام معاشرتی نظام تجویز کر رہا ہے، جو ایک پاکیزہ نظام ہے، وہ اس کے مقابلے میں شیطنت پر مشتمل ایک نظام جو ہے وہ تمہارے سامنے آنکھوں کو لبھانے کے لیے تمہارے سامنے لائے گا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا. اس ایک نظام کے سوا جو اللہ نے دے دیا سب شیطنت ہے، سب طاغوت ہے، لہذا ادھر مت جانا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورہ حجرات کے فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور رسول نے جو حدود قائم کر دی ہیں اس سے آگے مت نکلو، اس کے اندر اندر تمہیں رہنا ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی نظام کے حوالے سے بھی. حدود معین ہے، قرآن و سنت میں مکمل رہنمائی موجود ہے، لہذا کوئی علیحدہ سے ڈھانچہ بنا کر اور دستور بنانا اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی. مسلمان کے لیے کوئی اور دستور ہے ہی نہیں سوائے اس کے، نو نیڈ. یا تو کہیں دین نامکمل ہے اور اب ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تو ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم دین کو نامکمل سمجھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مکمل کر دیا اہل اعتبار سے، اور اس کے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دور خلافت راشدہ کو بھی حجت قرار دیا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، لیکن وہ پوری طرح کھل کر وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ سامنے آیا دور خلافت راشدہ میں. وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے وہ ہے نظام. باہر کیف، اب دستور کی بحث اٹھی ہے تو ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں دستور چونکہ اب ساری دنیا میں چل رہا ہے، سکہ دستور ہونا چاہیے، دستور ہونا چاہیے، دستور کی بات چلی تھی، تو 56 میں بھی دستور بنا، اس سے پہلے بھی دستور بنانے کی کوشش کی گئی. قرارداد مقاصد ایک منظور ہوئی تھی جس میں ہماری منزل کا تعین کر لیا گیا تھا اور اسی کی بنیاد پر سارے معاملات ہونے چاہیے تھے. اور یہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جب دستور کی بات چلی اور علماء نے کہا کہ اسلامی دستور ہونا چاہیے اس ملک کا، اب ظاہر بات ہے کہ اسلامی نظام، اسلامی دستور جو بھی ہے، اب آج کل کے حالات کے حوالے سے اس کو کچھ شکل دے کر، کچھ الفاظ کا مجموعہ بنا کر ایک ڈاکومنٹ دستور کے طور پر تو پیش کرنا پڑے گی، آج کل ضرورت ہے. اس وقت جو ہے سیکولر طبقات نے یہ پھپتی چست کی تھی کہ یہ کہتے اسلامی دستور، ان کا تو اسلام ایک نہیں ہے، یہاں تو 5-6 اسلام ہیں، یہ تو اسلام پر متفق نہیں ہے جو مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے. اس وقت علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے بہرحال یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس پر وہ بیک فٹ پہ چلے گئے علماء، اس چیلنج کو میٹ کرنا پڑا. چنانچہ وہ جمع ہوئے، اور یہ بات ہے جنوری 1951 کی، 1951 کی. تمام مسالک کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی وہ کراچی میں جمع ہوئی، اور اس وقت جو بہت بڑے عالم، جید عالم، جو جدید و قدیم دونوں کو ان کا علم جو ہے اس محیط تھا، مولانا سید علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اور پھر ایک اسلامی ریاست کا دستور مرتب کیا گیا 22 نکات کی صورت میں. یہ ہے اسلامی ریاست کا دستور جو ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. کرو نافذ. اب یہاں سے جواب بھرپور آ گیا, لیکن اتنا جواب تو دے دیا انہوں نے کہ ہاں یہ ہے اسلامی دستور. جو کمی رہ گئی وہ یہ کہ پھر اس کے لیے تحریک نہیں چلائی, اور وہ معاملہ جو ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت زمانے کار تھی انہوں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا. لیکن وہ آج بھی موجود ہے, ڈاکومنٹ موجود ہے, اور اس پر تمام جو اکابر ہیں ان تمام مسالک کے ان سب کے دستخط موجود تھے. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر الیکشن پالیٹکس کا ایک زمانہ آیا, اور پھر آہستہ آہستہ دینی جماعتیں الیکشن پالیٹکس کے اندر شامل ہوتی چلی گئیں. پہلے جماعت اسلامی گئی, پھر جے یو پی چلی گئی, پھر جے یو آئی گئی, پھر اہل حدیث بھی پہنچ گئے, پھر شیعہ بھی پہنچ گئے. اور ظاہر بات ہے کہ سب کا موقف ایک ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر شریعت کا نفاذ ہو, اور وہ ہم الیکشن کے ذریعے اور یہ اسمبلی میں آ کر اور وہاں پر جو ہے اپنا یہ رول ادا کریں اور اس ملک کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی اسٹیٹ بنایا جائے. اب یہ معاملہ شروع ہو گیا. اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں, لیکن ظاہر بات ہے کہ الیکشن پالیٹکس میں دینی جماعتوں کو کتنے ووٹ ملتے تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ملتے کتنے رہے ہیں اور اب کتنے ملے ہیں سب جانتے ہیں. اور 73 میں پھر بھٹو صاحب نے ایک دستور باقاعدہ بنایا. اس سے پہلے 56 کا دستور بنایا گیا تھا, وہ مارشل لا لگایا گیا اور ختم کر دیا گیا. ایوب خان کا مارشل لا امریکہ کے حکم کے اوپر اس نے آ کے ساری بساط لپیٹ دی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک جو ہے دستور سے کے بغیر تھا, کوئی بھی دستور نہیں ہے, کسی شے کو دستور مان ہی نہیں رہے, قرآن و سنت کو ہی مان لو. بہرحال 73 میں پھر بھٹو صاحب نے ایک سیاسی انداز کے دستور بنایا, دینی جماعتوں کو اکٹھا کیا, انہوں نے کہا سب اکٹھے ہوں. تو بہت سی اس دستور میں بہت سی اسلامی دفعات شامل کر دی گئیں. یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے, ایک دستور اسلامی بنیادوں پر تشکیل نہیں دیا گیا. ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس ملک کا دستور بنانا ہے جو صحیح اسلامی ہو, لہذا ہم اس اعتبار سے اصولوں کو سامنے رکھ کر ایک دستور بنائیں. ایک دستور یہ ہے کہ آج کل ساری دنیا میں مروج ہے جمہوریت کا نظام, اور اس کے تحت ایک سسٹم ہوتا ہے, اسی سسٹم کو لے کر دستور بناؤ, اس میں اسلامی شیخ شامل کر دو. اپروچ کا بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق. چنانچہ دینی جماعتوں کے تقاضے پر یہ سب جماعتیں, اس وقت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, مولانا شاہ احمد دورانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب تھے بڑے بڑے اکابر تھے. تو 73 کے دستور کو متفق بنایا گیا, اور علماء نے کہا کہ یہ 22 نکات جو ہیں ہم نے مرتب کیے تھے ان کو سامنے رکھا جائے. لیکن بہرحال دستور وہی رہا, کچھ اسلامی دفعات شامل کی گئیں اور ہمارے دینی طبقات نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. جو بھی الیکشن پالیٹکس میں تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ دستوری اس میں شامل ہو گئی ہیں, لہذا یہ اب ایکسپٹیبل ہے. اس دستور میں یہ بھی طے تھا, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بن رہی ہے جو تمام ملک کے تمام قوانین کا جائزہ لے گی, تمام شعبوں میں, تمام محکموں میں, ہر پہلو سے. اور جو جو غیر اسلامی ہمارے ہاں قوانین چل رہے ہیں ان کو پن پوائنٹ کر کے اور ان کے متبادل کے طور پر اسلامی قانون جو ہے اور اسلامی رہنمائی جو ہے وہ دیں گی. اور اس طریقے سے یہ سارا عمل پروسیس 10 سال کے اندر اندر پورا ملک جو ہے اس کے تمام قوانین اسلامائز کر لیے جائیں گے, یہ چیزیں اس میں طے ہو گئیں. اور اس وقت کے اس دستور کے اندر قرارداد مقاصد کو پریمبل کے طور پر شامل کیا گیا, تمہید, پارٹ آف دستور نہیں, دستور کی تمہید. اس 77 کے دستور میں قرارداد مقاصد کی یہ حیثیت تھی, اور جو 22 نکات تھے ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ چیزیں شامل کر کے علماء جو ہیں وہ دینی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, انہوں کو دستخط لے لیے گئے کہ ہاں اب اس میں اچھا خاصا اسلام ہے, اب یہ اسلامی دستور ہو گیا. چنانچہ اس کی آرٹ اب جو دستور بنا, بعد میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب نے آ کر جو آٹھویں ترمیم اس کے اندر بہت سی ترامیم دستور میں کی تھی، آٹھویں ترمیم بڑی مشہور ہوئی تھی، اس میں ایک کام کار خیر یہ بھی کیا کہ وہ جو قرارداد مقاصد جس میں اللہ کی حاکمیت کا اعلان تھا کہ حکمرانی اس ملک پہ اللہ کی ہے، اس کو اٹھا کر انہوں نے پریمبل سے نکال کر آرٹیکل 2A کا درجہ دے دیا. چنانچہ اب جو آئین پاکستان چھپا ہوا آپ کو ملتا ہے اس میں آرٹیکل 2A میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 2A جو ہے وہ قرارداد مقاصد پر مشتمل ہے، جو دستور کا پریمبل تھا اب وہ اس کا حصہ بن گیا. یہ اتنا سا فرق جو ہے وہ ضرور آیا. تو یہ جو اب اسلامی دفعات ہیں اس کا میں آپ کو میں سے دو آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. قرارداد مقاصد میں تو سیدھی سی بات یہ کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم کل ہے، اور پاکستان کی قوت جمہور کو جو اقتدار و اختیار کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق حاصل ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے. اور اس کے بعد آگے پورا یہ لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی زندگی، اسلامی تعلیمات اور تشریحات اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بنایا جائے گا، نافذ کیا جائے گا. تو ایک اصولی بات. آرٹیکل 31 میں باقی تو پورا ایک دستور چل رہا ہے، میں بتا رہا ہوں اسلامی دفعات کیا ہے. آرٹیکل 31 میں لکھا ہے اسلامک وے آف لائف، پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدام کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مطلب ذہن نشین کر سکیں. چنانچہ اسی پہ آگے اسی کا دوسرا نقطہ بیان کیا گیا پوائنٹ 2 اسی آرٹیکل کے تحت کہ پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت درج ذیل امور کے لیے کوشش کرے گی قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کے لیے سہولت وہاں پہنچانا، قرآن پاک کی صحیح اور بنوان طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا، اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیار اور ترقی کی پابندی کو فروغ دینا، اور زکوٰۃ، روشر اور اوقاف اور مساجد کا باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کرنا. پھر اس کے بعد آرٹیکل 227 227 وہ اسلامی احکام پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن و سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا. تمام موجودہ قوانین، یہ ہے بہت اہم بات. لیکن کہاں جا کر آ رہی آرٹیکل 227 اور اس کی کچھ وضاحت بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں واضح کر دیا گیا کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جائے گی، لکھ دیا. اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس معاملے کو انتہائی ڈھیلا چھوڑ دیا. ایک طرف یہ کہہ دیا اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ جائزہ لے گی قوانین کو جو ہے وہ غیر اسلامی ہیں ان کے متبادل اسلامی قوانین جو ہیں وہ پیش کرے گی، وہ اسمبلی میں پیش ہوں گی. اور یہ بھی پھر آگے لکھ دیا کہ 10 سال کے عرصے کے اندر اس پروسیس سے گزر کر ہم پورے اس ملک کے تمام قوانین کو اسلامائز کر لیں گے. یہ وہ چیزیں تھیں جن کی بنا پر اس کو کہا گیا کہ یہ اسلامی دستور ہے، اور ایک حد تک بات درست ہے. لیکن یہاں بہت سے جو ہیں وہ جھول ہیں ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے کوئی اس کے اندر جو ہے آگے آپ کو تجویز نہیں دی گئی. چنانچہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بھی اب مذاق بن کر رہ گئی ہے. جب یہ بنی تھی اس وقت واقعتاً اس کے اندر بڑے اہل علماء تھے، فقہا تھے، تمام مسالک کے بٹھائے گئے تھے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ چیزیں جو ہیں زیادہ تو بہتر ہے کہ جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کو عام کریں. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ چیزیں وہاں سے اس پلیٹ فارم سے کبھی سنائی نہیں دی جاتی. وہ کیا ہے کہ طے یہ ہوا تھا کہ ہر جو تجویز ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی جو سفارشات ہیں وہ اسمبلی میں پیش ہوں گی، ڈسکس ہوں گی، اس کے مطابق پھر جو ہے نئی قانون سازی ہوگی. وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اسمبلی کو بھیج رہے ہیں، وہاں پر کیا جاتی ہے پریزنٹڈ، یہ آئی ہے جی سفارش پریزنٹڈ، اس کے بعد کباڑ خانے کی ضرورت، کوئی اس پر بحث نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے بعد کوئی نئی قانون سازی نہیں. وہ 10 سال کا عرصہ جو ہے آج آپ دیکھ لیجئے 73 سے لے کر اب آج کا دن آ گیا ہے، وہ سفارشات کباڑ خانے کی زینت ہیں. ہزاروں ایشوز کے اوپر ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات دی ہیں کہ یہ فنا فنا قانون غیر اسلامی ہے، کئی ہزار، اور اس کی جگہ انہوں نے ساری محنت کر کے جو ہے اسلام کے مطابق، اسلام سے ہم آہنگ متبادل کیا قانون سازی ہو سکتی ہے، وہ تجویز بھی کیا ہوا ہے، ردی کی ٹوکری میں ہے سب. اور کبھی اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھی ہے اس ملک کے اندر کہ بھائی اس کا کر کیا رہے ہو تم، خاص طور پہ جو لوگ اسمبلی میں ہیں ان کا تو کام یہ تھا کہ اصل تو اس کے ایشو کو اٹھاتے کہ کرو اس کو اسلامائز، لیکن اس کا کوئی اس کے اندر عملی شکل نہیں ہے. چنانچہ یہ وہ چیز ہے، ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اسلامی قوانین ہیں لیکن ان کو نافذ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا مضبوط نظام اس دستور میں نہیں دیا گیا کہ جو فول پروف ہو، لیکوناز ہیں، چور دروازے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ، اسی دستور میں بعض تو انتظامی معاملات ہیں نا کہ انتظامی ڈھانچہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، صدر کے اختیارات کیا ہوں گے، لیکن وہیں پر ایسے بھی اصول دے دیے گئے جو خالص غیر اسلامی ہیں. صدر کو اختیار کہ وہ کسی بھی مجرم کی بڑی سے بڑی سزا کو معاف کر سکتا، کسی بھی جو بڑی سے بڑی عدالت نے اس کو مجرم قرار دے کر سزا دی ہو، صدر صاحب اس کو معاف کر سکتے ہیں، انہیں یہ اختیار ہے. یہ اختیار کہاں سے آ گیا اس کے پاس، کہاں سے اختیار، اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ چنانچہ اسی بنیاد پر جو آگے ایک المیہ ہے جس کو آپ سنیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیوں اس قسم کی کنٹروورسی ہے اس وقت. اسلامی دفعات بھی موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کا کوئی پراپر سسٹم نہیں دیا گیا، نمبر ایک. دوسرے یہ کہ غیر اسلامی دستہ جو ہے اصول، وہ بھی قوانین، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو نہ اس پر ایک کیس اٹھا تھا، اور یہ بات ہے 1992 کی، حاکم خان کیس، اور اس میں اسی بات پر کہ صدر کو جو حق ہے کہ وہ معاف کر دے، اس کے حوالے سے کوئی قانون میں گیا، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ایک طرف تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حکمرانی اللہ کی ہے، پھر 227 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، یہ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، صدر کوئی اختیار نہیں ہے. یہ مشہور کیس ہے، حاکم خان کیس، اور اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس تھے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، اور وہ بڑی معروف شخصیت ہیں، اپنی ذات کے حوالے سے بھی منفرد ہیں، لہذا سب لوگوں کو معلوم ہے، تعارف لوگ رکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے الٹیمیٹلی، بلکہ فل بینچ نے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ دیا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ دستور کی تمام شقیں اپنی جگہ برابر کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ شق کے قانون سازی جو ہے اللہ کے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک شق ہے، لیکن دوسری طرف صدر کو اختیار دیا گیا، یہ بھی ایک شق ہے، اس میں کوئی ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہے، لہذا یہ برقرار رہے گا. گویا اسی قانون کے تحت ہماری عدلیہ فیصلہ کون سا دے رہی ہے جو قرآن و سنت کے صریحاً خلاف ہے، اور اس کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار ہے اسے بالا تر نہیں مانا گیا. یہ اعلیٰ ترین عدلیہ آپ کی یہ فیصلہ دے چکی ہے، لہذا اس کے بعد اس کو خالص اسلامی دستور کہنا صریحاً غلط ہے، ناانصافی. یا تو اس کے بعد دوبارہ کوئی گیا ہوتا، اس کے بعد مجھے اس کو ثابت کیا گیا ہوتا، لیکن آج تک یہی ہے کہ یہ جو بھی شقے ہیں اس کے اندر، کچھ اسلامی ہیں، کوئی غیر اسلامی ہیں، سب اپنی جگہ جو ہیں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں، کوئی کسی ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہے، لہذا یہ سب چلے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں. اس چیز نے آ کر، اور پہلے بھی تھا یہ مسئلہ، کہ آپ اس کو اسلامی خالص کیسے کہہ رہے ہیں؟ جب اس کے اندر خلاف اسلام شیطیں موجود ہیں اور سرین ہیں. لیکن جب آپ کی سپریم کورٹ سب سے اعلی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دے دیا کہ یہ شق جو ہے کہ اللہ کی حکمرانی ہے یہ بس ایک شق ہے, جب ہمارے آئین کے اندر دوسری شق موجود ہے کہ صدر کو اختیار ہے تو اللہ نے نہیں بھی دیا تو صدر کو اختیار ہے. یہ ہے اس آئین کی عملی سچویشن. اسی لیے والد محترم کیا فرماتے تھے کہ یہ آئین اس میں اگرچہ کلمہ طیبہ کا اقرار زبانی طور پر موجود ہے, اس میں چور دروازے بھی ہیں, اس میں غیر اسلامی شکات بھی ہیں, یہ منافقت کا پلندہ. اچھا, منافق کو بھی دنیا میں بہرحال مسلمان مانا جاتا ہے, اس لیے وہ کہتے تھے میں اس کو اسلامی دستور مانتا ہوں, لیکن اسی حد تک کہ کلمے کا اقرار اس میں کر دیا گیا ہے, اللہ کی حکمرانی مان لی گئی ہے, لیکن ایک ٹرو اسلامی دستور نہیں ہے, ایک خالص اسلامی دستور نہیں ہے. حقیقت کے اعتبار سے یہ منافقت والا معاملہ ہے, عملاً غیر اسلامی, زبان سے اسلام. یہ تھا ان کا انالیسس, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اتنا اختلاف ہے. کوئی سے سرین غیر اسلامی کہہ رہا ہے, کوئی سے کہہ رہا ہے عین شریعت ہے. دس از دا پوائنٹ, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس دوران دستور میں کچھ کام اور بھی ہوئے, ان کے ساتھ بھی جو مذاق ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں. سن 73 میں طے ہوا تھا 10 سال میں یہ سب کچھ ہو جائے گا. ضیاء الحق صاحب آئے, اسلام کا پرچم انہوں نے ہاتھ میں لے لیا, کچھ کام اچھے بھی کیے. اب وفاقی شریعت دارت اب انہوں نے بنا دی, یا اگر کسی شخص کو یہ بات یہ کہنا ہو کہ بھائی فلاں قانون جو ہے ملک کے اندر وہ غیر اسلامی ہے, وہ شریعت وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے وفاقی شریعت عدالت کا. یہ ایک مثبت قدم تھا, ایک آگے کی طرف پیش رفت تھی اپنی بنیاد کے اعتبار سے. لیکن اس کے اندر دو پہلو بہت ہیں جو قابل اعتراض. عدالت تو بنا دی لیکن اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. دستور پاکستان کے اوپر یہ عدالت جو ہے وہ کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتی, کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتی, یہ اس سے اباو ہے, اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. لہذا دستور کے حوالے سے وہ کہے کہ اس میں فلاں شق غیر اسلامی ہے, اس کا حق حاصل نہیں ہے. اس یہ کیا ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ نمبر ون. نمبر ٹو, جوڈیشل پروسیجرل لاز. یہ جو سارا معاملہ تھانے کا اور پرچے کا اور پولیس کا اور پھر یہ حوالات اور یہ سب, یہ پورا انگریز کا بنایا ہوا سٹرکچر جو آج بھی ہمارے ہاں اسی طرح قائم ہے 100%. اور اس کی وجہ سے میری وکلاء سے بات ہوئی ہے, کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ قانون بھی بنا دیں اگر اس سسٹم کو نہیں بدلیں گے آپ کو تو وہ صفر ہو جائے گا. اور ہوا, حدود آرڈیننس نافذ رہے کچھ عرصے کے لیے, چور کی سزا بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں دے دی گئی, طے ہو گئی, حدود آرڈیننس میں شامل تھا قطع ید. اسی طریقے سے زنا کی سزا رجم بھی طے ہو گئی. لیکن ماشاءاللہ ملک اتنا پاک صاف صاف ستھرا ہے, نہ کوئی آج تک چور سامنے آیا, نہ کوئی زنا کا مقدمہ سامنے آیا غالباً. 7-8-10 سال تک یہ قانون نافذ رہا, اس لیے کہ نچلا سٹرکچر ایسا ہے کہ آپ کی یہ ساری امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ اس جو وفاقی شریعہ عدالت بنائی گئی اسے کہا گیا کہ آپ جوڈیشل پروسیجر لاس کے اندر بھی مداخلت نہیں کر سکتے, یہ ایسے ہی رہیں گے جیسے انگریز نے چھوڑے ہیں. تیسرا مسئلہ فسکل لاس, معاشی قوانین. 10 سال تک پابندی لگا دی گئی وفاقی شریعہ عدالت پر, 10 سال تک آپ اس پر بھی کوئی بات نہیں کر سکتے, کوئی اختیار نہیں آپ. اور اس کے بعد المیہ شدید ترین آئلی قوانین, فیملی لاز. قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ آئلی قوانین کے حوالے سے قرآن نے جتنی تفصیل دی ہے کسی اور موضوع پر نہیں ہے. اور اس بارے میں سن 64 میں ایوب خان نے آئلی قوانین نافذ کیے اس ملک کے اندر, اور ان کو مرتب کرنے والا تھا غلام احمد پرویز, منکر حدیث, منکر سنت اور اسلام کا حلیہ بگاڑنے والا شخص. اور اس کے حوالے سے تمام مسالک کے علماء نے 100% نے کہا کہ یہ قوانین جو اس نے بنائے ہیں یہ غیر اسلامی ہیں، قرآن و سنت کے بالکل برعکس ہیں، خلاف ہیں، آج تک نافذ ہیں. ان آئلی قوانین کے بارے میں بھی ضیاء الحق صاحب نے پابندی لگا دی کہ یہ وفاقی شریع عدالت اس پر بھی بات نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھ لیجئے، اس کو والد محترم فرمایا کرتے تھے 2 ہتھکڑیاں پہنا دی اور 2 بیڑیاں ڈال دی، وفاقی شریعت بنائی. ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے. میں علماء کو بھی بتاتا ہوں تو ان کے لیے نئی بات ہوتی ہے، مجھے حیرت ہی ہے. اسی طریقے سے ایک اور کام جو کیا گیا، وفاقی شریع عدالت تو بنا دی لیکن اس کا درجہ اور اس کے ججز کا مقام وہ سپریم کورٹ کے برابر نہیں ہے، بالا تخت وہی ہے. آپ تھوڑا سا خود غور کیجئے، اگر اس ملک کے اندر شریعت نافذ ہو تو پھر شریع عدالت کے سوا کوئی اور عدالت اس کے کوئی جواز بنتا ہے؟ پھر کیا مطلب سپریم کورٹ کا؟ شریعت نافذ ہے تو پھر ایک ہی عدالت ہے جو شریعت کے مطابق فیصلہ دے رہی ہے. لیکن نہیں، وہ کم تر عدالت ہے. اعلی تر عدالت کون سی ہے؟ وہ سپریم کورٹ ہے. یہ ہے حقائق، اور یہ ہمارا سب کچھ جو ہے یہ اس کے اندر ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہے. چنانچہ یہ سب کچھ ہے. میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ والد محترم کا انالیسس کیا تھا، اب ٹائم بھی کم رہ گیا ہے. بہرحال اب آپ اس اعتبار سے فیصلہ کر سکتے ہیں، ایک بات تو طے ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں اصولی طور پر خالص اسلامی دستور نہیں ہے. ہاں اس کے اندر اسلام ہے، اسلامی شقیں ہیں، غیر اسلامی شقیں بھی ہیں. اور الحمدللہ کہ والد محترم نے یہ کام کیا تھا نواز شریف کے دور میں، جب وہ دوسری مرتبہ ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے اور اتنی ہیوی ان کے پاس اسمبلی میں نمائندگی تھی کہ وہ اپنے بل پر ہی دستور میں ترمیم بھی کر سکتے تھے. تو والد محترم نے مسودہ دیا تھا کہ یہ 3-4 ترامیم آپ کر دیں تو یہ دستور خالص اسلامی ہو جائے گا. اس وقت یہ منافقت کا پرندہ ہے، اس میں چور دروازے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے اسلام ہے لفظی طور پر ہے، حقیقت میں نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی نہیں ہے. دستور کو تہو بالا کرنے والی ایک قوت تو ہمارے ہاں ہے جو بار بار کرتی رہتی ہے، لیکن جب وہ جمہوری حکومت آتی ہے، جو آئیڈیل حکومت جسے ہم نے کہا ہوا ہے اپنے دستور میں، تو پھر اگر دستور اسلامی ہے تو اس وقت اسلام کیوں نہیں آتا؟ کہاں جاتا ہے اسلام؟ آپ دیکھیے حقیقت کے اعتبار سے ہم کھڑے کہاں ہیں، معاشی اعتبار سے آج بھی. اچھا ہماری حکومت ہی گئی تھی اس کے خلاف، وفاقی شریع عدالت نے 10 سال پورے ہونے کے بعد ورڈکٹ دے دیا، بینک انٹرسٹ از ربا، اور کہا گیا کہ اس کو ایک سال کے اندر اس پورے سسٹم کو ختم کرو اور اسلامک نظام جو ہے اس کے مطابق ادارے چلاؤ. یہ وہ ربا ہے جو قرآن و سنت میں جس کے خلاف سخت ترین الفاظ آئے ہیں، جس کی مذمت میں. کون گیا اس کے پیچھے عدالت میں سٹے لینے کے لیے؟ نواز شریف صاحب نے یو بی ایل کو آگے کیا اور اس نے جو ہے وہ سٹے لے لیا. یعنی عدالت، اس بیچاری عدالت نے 10 سال جب اس کے پورے ہو گئے، اس کی ایک ہتھکڑی کھل گئی، اس نے فوری ایک طور جو ہے فیصلہ بھی دے دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ سلوک کر آج تک اس کو لٹکایا جا رہا ہے. اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں تو پھر اسلامی ذہن رکھنے والے جج ویسے ہی ہٹا دیے گئے، تو چھٹی ہوئی نا، پھر تو واپسی کا ایک سفر شروع ہو گیا. اور وہ جو اسی ججمنٹ کو پھر دوبارہ جو ہے اس کی پھر سنوائی ہوئی سپریم کورٹ کے اپیلیٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں، اور شریعت اپیلیٹ بینچ نے بھی اس وقت پرویز مشرف کے دور میں اس کی توثیق کر دی تھی، لیکن اس کے بعد پھر سازش کر کے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا اور واپس بھیج دیا وفاقی شریع عدالت کی طرف. اور وفاقی شریع عدالت کے اندر اسلامی ججز ہیں ہی نہیں اس وقت کا جو المیان، اول تو جج پورے نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو صرف ایک ہے جو اسلامی اعتبار سے کچھ علم دین کا شعور اور واقفیت رکھتے ہیں، باقی سرے سے بے بہرا. یہ کھیل اور مذاق ہو رہے ہیں، کس کے دور میں؟ جب آئیڈیل ایک وفاق کی جمہوری حکومت چل رہی ہوتی ہے اور آئین کی حکمرانی ہوتی ہے. یہ ہے آئین کی حکمرانی کے نتائج جو آپ دیکھ رہے ہیں. معاشی اعتبار سے ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، بغاوت کر رکھی ہے ہم نے. سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے فحاشی اور عریانی کا سیلاب، یہ شیطنت، یہ بھی اللہ اور رسول سے بغاوت ہے، کھلی بغاوت. اور اس اعتبار سے کہ سیاسی اعتبار سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جب ہماری عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں کہ دستور کے اندر جو ہے یہ شق جو ہے حاوی نہیں ہے، غیر اسلامی شق جو ہے اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، تو پھر کہاں ہے سیاسی اعتبار سے اسلام؟ نہ سیاسی اعتبار سے اسلام موجود ہے، نہ معاشی اعتبار سے ہے، نہ معاشرتی اعتبار سے. آئلی قوانین غیر اسلامی عملاً صورت یہ ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جتنا اسلام اس وقت انڈیا کے مسلمان کو حاصل ہے، آج پاکستان میں ہم مسلمانوں کو وہ بھی حاصل نہیں. ان کے کم سے کم آئلی قوانین محفوظ ہیں. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے، لیکن یہ بار بار کرنے کی ہے، اور آپ بھی بتائیے لوگوں کو کہ انڈیا میں کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پاکستان مسلمانوں کے آئلی قوانین میں مداخلت کرتے ہوئے، شاہ بانو کیس مشہور ہے 1985 کا، ایک ورڈکٹ دے دیا جس پر مسلمان چوکنے ہو گئے کہ یہ ایک مسئلے میں ہماری شریعت کے خلاف انہوں نے قانون جو ہے ایک ججمنٹ دے دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے، یہ تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے. مسلمانوں نے یہ طے کروایا ہوا تھا کہ ہمارے آئلی قوانین محفوظ رہیں، باقی ٹھیک ہے تم حکومت کرو جو بھی کرو، کم سے کم ہمیں گھروں میں مسلمان رہنے دو. وہ مانی گئی تھی بات، حالانکہ 11-12% ہے وہ انڈیا میں. مداخلت کی، تمام اکٹھے ہو گئے مسلمان، سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سب اکٹھے ہو گئے کہ ہمیں اپنے آئلی قوانین کی حفاظت کرنی ہے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفکر اور عالم، جن کا عالم عرب میں بھی بڑا احترام کیا جاتا تھا، اور ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایسی شخصیت جن کا سبھی احترام کرتے تھے، چنانچہ وہ اس کے اس وقت لیڈر تھے، قائد تھے. وہ ہرگز سیاسی آدمی نہیں تھے، بالکل نہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ ہے، فوراً سب کو اکٹھا کیا اور تحریک چلائی. بڑے بڑے اجتماعات ہوئے 1985 میں، میرا بھی جانا ہوا تھا والد محترم کے ساتھ انڈیا میں، اور یہ وہی دور تھا جب یہ تحریک بھی چل رہی تھی. چنانچہ وہاں پر بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے، گولیاں بھی برسیں، کئی سو مسلمان شہید بھی ہوئے، لیکن انہوں نے تحریک نہیں چھوڑی. الٹیمیٹلی راجیو گاندھی نے لوک سبھا میں جوائنٹ سیشن میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں آئندہ کبھی کوئی یہاں کی بڑے سے بڑی عدالت بھی جو ہے مداخلت نہیں کر سکتی. یہ قانون پاس کر دیا گیا فار ایور. اور اس وقت کے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات میں سے ایک خطاب میری نظر سے گزرا، تو وہ فرما رہے تھے مسلمانوں، اگر تم سے تمہارے آئلی قوانین چھین دیے گئے تو تم مسجد میں مسلمان ہوگے اور اپنے گھروں میں کافر ہوگے. فیملی لاس تمہارے نہیں ہے، کافروں کے دیے ہوئے فیملی لاس کے اوپر جو ہے تمہارا معاملہ چل رہا ہوگا، غیر اسلامی ہوگا، تو تم مسجد میں جا کے تو نماز پڑھ رہے ہو مسلمان ہو، گھر میں کافر ہوگے. اور وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو، وہ بہت بردبار، حلیم اور ایک رسوخ پہ علم رکھنے والی شخصیت ہے، کہ جو بڑھ کے مارنے والی شخصیت نہیں تھی. ان کے اس فتوے کی روشنی میں ہم 1964 سے کس حال میں ہیں گھروں کے اندر؟ نہ ہماری عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں اسلام کے مطابق، نہ معاشی حوالے سے، نہ کسی بھی حوالے سے نہیں. یہ ہے المیہ. چنانچہ حاصل کلام یہ ہے، ضرورت اس کی ہے کہ اسے خالص بنایا جائے، آئین کے اندر چور دروازے بند کیے جائیں، غیر اسلامی شقیں نکالی جائیں، پھر یہ ایک صحیح اسلامی دستور ہوگا. اس وقت اس کی حیثیت ٹھیک ہے، اسلامی دفعات اس کے اندر ہیں اور اس کو اسلامی کہا جا سکتا ہے. جیسے ایک شخص کلمہ پڑھ لے زبان سے اور عمل اس کا جو ہے بالکل اس کے برعکس ہو، جسے ہم کہتے ہیں منافق، اور وہ زبان سے پڑھتا ہے کلمہ لیکن اور بہت کچھ نظریات اور بھی رکھتا ہے، یہ ساری سچویشن ہے. اور والد محترم اس کو اسلامی کہتے تھے لیکن ساتھ ہی منافقت کا پلندہ قرار دیتے تھے. اور اس میں میں نے علماء سے جب بھی یہ سوال کیا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت کسی بھی لیول پر اسلام نہیں ہے تو کیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کئی مواقع پر میں نے موقع مجھے ملا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فتوے ہم پر صادق نہیں آ رہے مسلمانان پاکستان پر, اس لیے کہ یہ جو خطاب ہے اس صورت میں وہ تو ہے ہی مسلمانوں سے. دین مکمل ہو گیا, اب اس کو قائم اور نافذ کرو, نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نگاہ میں کافر ہو, ظالم ہو, فاسق ہو, باغی ہو. اسلام نافذ ہے یہاں کیا؟ صوفی محمد صاحب کہتے تھے اس جو ہے وہ کہ ہمارا ملک کا آئین کافرانہ ہے اور ہمارا دستور کافرانہ ہے, تو کیا یہ فتویٰ جو ہے یہ کفر اور فسق اور ظلم کا فتویٰ جو آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہم پر لاگو نہیں ہو رہا؟ مجھے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ لاگو نہیں ہوتا, خاموش ہو جاتے, کوئی جواب اور ہے ہی نہیں اس کے سوا. اجتماعی طور پر ہم اللہ کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم ہیں. ہاں دنیا میں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہمیں مانا جائے گا, ہمارا دستور نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے, لیکن ایک طرف وہ منافقت کا پلندہ, ایک طرف ہم کر رہے ہیں. ادالہ کیا ہے؟ اس کے لیے کوشش کریں. والد محترم نے اس زمانے میں بھی جب ایم ایم اے میں دور میں ہمارے بہت سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے اسمبلی میں, سب کو بھیجا تھا ہم نے کوشش کر کے کہ یہ اس دستور میں خامیاں ہیں, آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اس کے لیے کام کریں کہ اس خامیوں کو کا تدارک ہو اور کم سے کم پاکستان کا دستور تو صحیح اسلامی ہو جائے. پھر اس کے بعد ایک صحیح رخ پر جو ہے وہ آگے سفر کا آغاز تو ہو جائے گا, یہ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی ایفرٹ ہے نظر ہی نہیں آ رہی. یہ ہے اصل ایشو. اور جب اگر آپ کہتے ہیں کہ شریعت کی ہماری موجود ہے, دستور میں موجود ہے, تو پھر جو شریعت کے وفادار ہیں ان کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ اگر حکومت نافذ نہیں کر رہی اس کے مطابق, بھائی ہمارا حق ہے, آئین نے دیا ہوا ہے, ہمارا آئین جو ہے اسلامی ہے اور آپ نے ہمیں اس آئین سے حق جو ہے اس کا حق جو ہے ہم سے چھین رکھا ہے. عوام کھڑے ہوں, دینی طبقات کھڑے ہوں, مطالبہ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں, لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو جائے تو جو ہے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں, اس پر کیوں نہیں ہوتے؟ اور دینی طبقات کو مل کر حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھائی آئین میں بھی لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ, قرآن و سنت کے خلاف جو ہے وہ کاروائی نہیں ہوگی تو اور کوئی قانون سازی نہیں ہوگی تو کیسے ہو رہی ہے؟ سیدھا تو کرنا پھر عوام کا کام ہے اور وہ دینی طبقات کا کام ہے. یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے, اور عوام پھر جب دینی طبقات اس کام کے لیے اٹھے تو عوام ان کا ساتھ دیں. راستہ تو الٹیمیٹلی یہی ہے لاجیکل. اس حکومت کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, اس سے ہم شریعت کا مطالبہ نہیں کرتے, اس سے ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم اوپر جا کر جب تک اقتدار میں آ کر خود نہ نافذ کریں ہم نے اور کچھ نہیں کرنا. میں حیران ہوں اس طرز عمل پر. اگر آپ کہتے ہیں کہ دستور جو آئینی اس کے اندر اسلامی ہے تو اس کے حوالے سے آپ مہم چلائیے, آپ کو حق ہے, آپ کا آئین آپ کو حق دے رہا ہے. اور انڈیا کی مثال ہمارے سامنے, وہاں کے لوگوں نے تحریک چلا کے بنوایا کہ نہیں بنوایا؟ 11-12% مسلمان اور یہاں 95% مسلمان. یہ ہے وہ صورتحال. اور اب آپ اس کو خود دیکھ لیجئے یہ کہاں ہے ہمارا دستور اور ہم کہاں کھڑے ہیں. والد محترم کا تجزیہ اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, اور دستور کی پوری تاریخ بھی ایک اعتبار سے آپ کے سامنے رکھی ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح سمجھ بوجھ اور خلوص و اخلاص کی دولت عطا فرمائے, اور ہمارے اہل پاکستان میں کم سے کم یہ پیاس تو پیدا ہو کہ ہم اس ملک کو ایک صحیح اسلامی ملک بنائیں. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ پیاس اور تڑپ پیدا کرے اور اس کے لیے پھر ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.